24,000 انبیاء کو اس دنیا میں ارسال فرمایا. یہ 124,000 انبیاء اور ان کی تاریخ اتنی اہمیت کے حامل تھی کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ان کے واقعات کو بیان کیا ہے. اگرچہ ان انبیاء کے نام بھی خدا نمتال کے لیے اتنی اہمیت کے حامل نہیں تھے, لہذا 124,000 انبیاء میں سے بمشکل 35 انبیاء کے نام قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے. ان انبیاء کی جگہ اور جس جگہ یہ ارسال کیے گئے وہ بھی اہمیت کا حامل نہیں تھا, لہذا پروردگار عالم نے بہت کم کسی نبی کے ذکر کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ وہ جغرافیائی اعتبار سے کس خطے میں آئے تھے. ان انبیاء کے آنے کا زمانہ بھی خدا متعال کے نزدیک اہم نہیں تھا, لہذا انبیاء کے واقعات میں کہیں پر بھی قرآن کریم نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ واقعہ کتنے ہزار سال پہلے پیش آیا. لیکن جو چیز انتہائی اہمیت کا حامل تھا وہ یہ کہ یہ انبیاء اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے, لوگ انبیاء کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. اور یہ جو انبیاء کے واقعات ہیں, لوگوں کا ان کے اوپر رد عمل, انبیاء کا لوگوں کے اوپر رد عمل, اس میں ہر اس شخص کے لیے درس موجود ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ قوم کا خیر خواہ ہے. اگر آپ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے ہر آدمی قوم کی خیر خواہی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. اور اس خیر خواہی کے لفظ کو میں بہت مثبت انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یعنی لیڈرشپ اور خیر خواہی کے اندر بہت زیادہ فاصلہ بعض اوقات احساس نہیں ہو پاتا. جو شخص بھی قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اسے انبیاء کے راستے کے اندر, اہل بیت کے راستے کے اندر کچھ خصوصیات نظر آنی چاہیے. خاندان اہل بیت اور انبیاء کے کام کے اندر جو ایک خوبی آپ کو نظر آئے گی وہ یہ کہ یہ لوگ اپنے قوم کی غیبتیں نہیں کرتے, یہ اپنے قوم کی تہمتیں نہیں کرتے, نہ اپنے قوم کی تہمت لگاتے ہیں نہ اپنے قوم کی غیبت کرتے ہیں. یعنی بہت کم روایات میں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کبھی کوئی دیکھی ہوں گی جس میں انہوں نے یہ کہا اور لوگ بہت برے ہو گئے اور اس میں لوگوں کی برائیاں بیان کی گئی ہوں گی. ہاں ایک موقع آتا ہے کہ جب حقیقت کو بیان کرنا ہو تو خاندان اہل بیت معاشرے کے قوانین کو بیان کرنے کے لیے قوانین کو بیان کرتے ہیں, لوگوں کی برائیوں کو بیان نہیں کرتے. بدقسمتی سے ہم لوگوں کے اندر جو چیز بہت زیادہ کامنلی دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ چند افراد جب کبھی جمع ہوتے ہیں بہت زیادہ اپنی قوم کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ انبیاء اپنی قوم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں. جیسے کہ ایک روایت کے اندر آیا کہ الامام کالوالد شفیق, امام شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے. جیسے کوئی شفیق باپ اپنے برے بچے کی غیبتیں نہیں کرتا, ایک دفعہ باپ اپنے بچے سے کڑ جاتا ہے کسی وجہ سے غمگین ہوتا ہے, تو اگر کوئی عقل مند باپ ہوتا ہے تب بھی اپنے بچے کی غیبتیں نہیں کرتا, بلکہ وہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے سامنے بیان کرے تو اس کے سامنے بیان کرے جس کے ذریعے سے اصلاح کا امکان ہو. تو وہ اگر اپنی اولاد کی خدا نہ کرے مثال کے طور پر برائی بھی کر رہا ہوتا ہے تو اصلاح کی خاطر کر رہا ہوتا ہے. جبکہ ہم لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور قوم کا تذکرہ کرتے ہیں افراد کا تذکرہ کرتے ہیں تو اصلاحی پہلو کم ہوتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے تہمتوں کا بازار لگا ہوا ہے, جیسے غیبتوں کا بازار لگا دیا, اصلاح کے لیے کم بات کر رہے ہوتے ہیں. مخلص اور ہمدرد اپنے قوم کا اپنے قوم کے ساتھ بھی کام نہیں کرے گا, بلکہ آپ الٹا بھی احساس کریں گے خاندان اہل بیت کے اندر. آپ الٹا بھی دیکھیں گے وجہ کہ آپ صحیفہ سجادیہ جس کو ہم صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں اگر اس کا مطالعہ فرمائیے تو آپ کو اس کی دعاؤں کے اندر سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کے لیے دعا نظر آئے گی. سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کے لیے ایک دعا. یہ جو نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, کسی نے اعتراض کیا کہ یہ شاید تصاویر یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں ان کا یہاں پر ہونا بھی سرحدوں کی, اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کے انداز میں ہے. جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اتنی دعائیں مانگتے ہیں کہ وہ صحیفہ سجادیہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اسلام نے مقام دیا ہے ان لوگوں کو کہ جو اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے کہ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ یہ روایت جو یہ جو دعا ہمارے پاس ہے یہ چوتھے امام کی دعا ہے, اور چوتھے امام کی ذات مقدس وہ ذات ہے جن کے والد گرامی اور ان کے بھائیوں کو ان کی نظروں کے سامنے شہید کیا گیا, اور وہ شہید کرنے والے بھی حکومت وقت کے سپاہی تھے. مولا جانتے ہیں کہ یہ سپاہی وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں میرے والد کو شہید کیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود اسی ملک کے سپاہیوں کی تعریف کرتے ہیں. کب؟ جب وہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تحمل ممکن نہیں ہوگا, اس سے زیادہ صبر اور اپنی قوم کے لیے تحمل کیا ہوگا. اب آپ بہت چھوٹی سی ایک مثال دیجئے گی, فرض فرمائیے میری اولاد کو یہ قوم مار دے, میری اولاد اس قوم کے کسی بلبے کی نظر ہو جائے, آپ کی کوئی اعزاز اور اقربا نہ دشمنوں کے ہاتھوں بلکہ دوستوں کے ہاتھوں مارے جائیں, پھر آپ کا ان دوستوں کے بارے میں زندگی جب تک رہے گی نظریہ کیا رہے گا؟ آپ دشمنی احساس کریں گے. لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام ایسے نہیں ہیں, خاندان اہل بیت ایسے نہیں ہیں. اگر یہ قوم خاندان اہل بیت کا ساتھ دے دیتی تو کربلا کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اصولاً نہیں ہونا چاہیے تھا. اس قوم نے ساتھ نہیں دیا, واقعی کربلا ہو گیا, اتنی عظیم شان قربانیاں دی, اور اس کے بعد پھر اسی قوم کی اصلاح کے لیے چوتھے امام کوششیں کرتے رہے. یہ تحمل چاہیے ان لوگوں کے اندر جو اپنے آپ کو قوم کا خیر خواہ یا لیڈر سمجھ رہے ہیں, جو قوم کے اوپر تنقید کرنے میں سر فہرست ہیں لیکن جب قوم کی خاطر کام کرنے کا وقت آتا ہے تو دشمنی اختیار کر لیتے ہیں. بظاہر یہ عادت نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر. یعنی اگر میں اور آپ واقعا ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم قوم شیعہ کہتے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے پاکستان کے اندر, تو بالکل یوں سمجھیے جیسے آپ کی اولاد ہیں, بالکل یوں سمجھیے جیسے آپ کے اعزاء اور اقربا ہیں. اگر آپ اپنی اولاد کے لیے مخلص ہوں تو اس کی برائیاں نہیں کریں گے, اس کی غیبتیں نہیں کریں گے, اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. قوم بھی ایسا ہی ہے, اس سے ہمدردی کا احساس کیجیے. اس کے مقدر کو جب تک میں اور آپ اپنا مقدر نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس کے خیر خواہ نہیں بن پائیں گے. ہم یوں برائیاں کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ جہنم میں جائیں گے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ان کا مقدر ہمارا مقدر ایک ہی ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف بروں پر نہیں آئے گا اچھوں پر بھی آئے گا. فتنہ پھیلے گا تو سب پر آئے گا, جیسے کہ اس وقت دنیا کے اندر ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں میڈیا ایک فتنہ ہے, یہ جو فتنہ پھیلا ہے تو اس میں صرف غیروں کی اولادیں نہیں زد میں آئی ہیں, ہماری اولادیں بھی زد میں ہیں, فتنہ پھیل گیا. تو ہمیں ان کے لیے خیر خواہ ہونا ہوگا, ان کے مقدر کو اپنا مقدر سمجھنا پڑے گا. اور اس کا ایک آسان کام یہ, ذرا سوچئے جس ماحول میں یہ رہ رہے ہیں اس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہوتے تو ہمارے نظریات کیا ہوتے ہیں. بہت سادہ سی بات ہے, مثال کے طور پر جیسے ایک آدمی 12 سال قوم میں رہنے کے بعد یہاں پر واپس آتا ہے اور اس قوم کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دے. خود میں نے 12 سال قوم کے اندر گزارا ہے, اگر میں 12 سال انٹیریئر سندھ کے کسی دیہات کے اندر رہ رہا ہوتا تو کیا میرے لیے نظریات ہوتے جو اس وقت ہیں؟ ظاہر کہ نہیں. اگر میں 12 سال پنجاب کے کسی دیہاتی علاقے کے اندر رہ رہا ہوتا جہاں پر لوگوں کا ایک خاص رسم و رواج ہے, خاص طریقہ کار ہے, کیا میرے نظریات یہ ہوتے؟ ظاہر کہ نہیں. میرے نظریات اس زمانے اور اس علاقے کے حساب سے نظریات بنے ہوئے ہوتے, تو مجھے حق تنقید کیسے حاصل ہوا ہے؟ نہیں کہہ رہا کہ ہم غلطیوں کی نشاندہی نہ کریں, نہیں, غلطیوں کی نشاندہی کریں, خلوص کے ساتھ کیجیے, اس کی اصلاح کی خاطر کیجیے, اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوئے کیجیے, اس کے مقدر کو اپنا مقدر سمجھیے, تب اس قوم کی اصلاح ممکن ہے. ورنہ آپ اور میں دشمن بن جائیں گے, پھر دشمن کی اصلاح نہیں ہو سکتی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لہذا ایک بات بہت واضح ہے, وہ یہ کہ جو لوگوں پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو خود اپنی ذات کے اندر لوگوں کا ہمدرد ہونا ضروری ہے, البتہ خود قوم کے اندر خواص ہونا ضروری ہے, خود قوم کے اندر کچھ خاصیتوں کا ہونا ضروری ہے. جیسے کہ ہم نے خمسے کے لیے موضوع لیا بافضیلت اقوام کی خواص, جو قوم فضیلتیں حاصل کرتی ہیں اللہ کے نزدیک وہ کن خواص کو حاصل کرتی ہیں تو فضیلتیں ملتی ہیں. عرض ہوا تھا شاید پہلی مجلس کے اندر کہ کوئی قوم ابدی فضیلت لے کر اس دنیا کے اندر نہیں آئی ہے. یہ قوم یہود کا نعرہ ہے, یہ ہر دین کی بنیاد میں غلط نعرہ ہے. قوم یہود کا نعرہ یہ ہے کہ قوم یہود کو اللہ نے ایک ایسی فضیلت دی ہے جو کبھی نہیں چھنے گی, باقی تمام قومیں ان کی غلام ہیں اور اس غلامی کو وہ اس حد تک لے جاتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر پائیں گے. اس کی غلطی میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نعرہ غلط نعرہ ہے. کوئی قوم ابدی فضیلت لے کر نہیں آتی, بس ہر قوم کو فضیلتیں لینی پڑتی ہیں. فضیلت لینے کے لیے قانون عرض ہوا, وہ یہ کہ اگر کوئی قوم امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرے گی فضیلت حاصل کر دے گی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کی خاطر بنایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں عن المنکر کرتے ہو. اس کا مطلب بہت واضح ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی قوم فضیلت حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس قوم کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو اہمیت دینی پڑے گی, کن تم خیر امت ان کے ناطے. اگر کوئی قوم پستی میں جائے گی تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی نشانی بھی یہی ہوگی جیسے کہ روایت نے ارشاد فرمایا اگر امر بالمعروف نہیں عن المنکر ترک کر دو گے برے لوگ تمہارے اوپر حکومت کریں گے, پھر دعائیں بھی مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے اچھائی کا راستہ بھی امر بالمعروف سے ہے اور برائی کا راستہ امر بالمعروف کے ترک کر دینے سے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ جب معاشرہ اتنا پست ہو جاتا ہے جیسے 60 ہجرہ کا معاشرہ, تو سید الشہداء فرماتے ہیں انی اريد ان امر بالمعروف وانہى عن المنکر. فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں. کیوں؟ اس قوم کی اصلاح کا راستہ یہاں سے گزرے گا کہ اس کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا درس دیا جائے. کل عرض ہوا کوئی قوم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کیوں ترک کر دیتی ہے؟ عرض ہوا 4 قسم کے عوامل ہیں جو ان کے اوپر کار فرما ہوتے ہیں, یا کہیے کم سے کم یہ وہ 4 عوامل ہیں جو ہماری قوم پر اس وقت کار فرما ہے. ایک چیز خوف کہ یہ خائف ہیں جو ان کے پاس ہے اس کے جانے سے اور جو آنے والی ہے اس کے چھن جانے سے, خوف ان کے دلوں میں. دوسرا معاملہ ہوتا ہے جہالت کا شکار ہو جانا. جہالت کا شکار ہو جانا یعنی نظر, یعنی یوں سمجھ لینا جیسے یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں. تیسری بات غفلت میں مبتلا ہو جانا. غفلت یا آسائش سے ہوتی ہے یا غفلت مجبوری سے ہوتی ہے, مشکلات سے ہوتی ہے. چوتھی بات نظریاتی طور پر مطمئن ہو جانا, کسی بھی غلط نظریے کے تحت مطمئن ہو جانا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں کوئی دخالت نہیں دینی. اگر آپ ان 4 عوامل کے اوپر توجہ دیں جو بربادی کے عوامل ہیں تو فضیلت کے عوامل پتہ چلیں گے. اس کا مطلب اگر کسی قوم کو فضیلت حاصل کرنی ہے ایک جملے میں, اس کو اپنے عقائد مضبوط کرنے پڑیں گے. کیونکہ اگر اس کے عقائد مضبوط ہوئے تو ان 4 مصیبتوں سے نجات پا جائے گی, اور اگر ان 4 مصیبتوں سے نجات پا جائے گی تو یہ قوم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی طرف جائے گی اور فضیلت کا راستہ طے ہونا شروع ہو جائے گا. اس بات کی تشریح کریں گے کہ عقائد کے نتیجے میں یہ 4 عوامل کیسے دور ہو جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اسلام السلام کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو اسلام کی تعلیمات تین سطح پہ نظر آتی ہیں. اس بات کو میں مقرر عرض کیا کرتا ہوں اس کی اہمیت کے خاطر. تین سطح پہ اسلام کی تعلیمات نظر آئیں گی. ایک اسلام کے اندر عقائد ہیں جو دین کی بنیادیں ہیں. اگر عقائد کمزور ہو جائیں تو دین کی بنیاد انتہائی کمزور ہو جائے گی, پھر اس کے اوپر اچھا دین قائم نہیں کیا جا سکتا. دوسرے اسلام کے اندر اخلاقیات ہیں, ان عقائد کی بنیادوں کے اوپر اخلاقیات تعمیر ہوتی ہیں اور ان اخلاقیات کے اوپر فقہ یا احکام کی تعمیر ہوتی ہے. اگر ایک قوم عقائد میں کمزور پڑ جائے پھر اس قوم کی ہر چیز کمزور پڑ جاتی ہے, اخلاقیات بھی برے ہو جاتے ہیں اور احکام کے اعتبار سے غلط احکام کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر عقائد اچھے ہو جائیں تو میں نے عرض کیا امر بالمعروف دوبارہ کارآمد ہو جائے گا. وہ کس طریقے سے؟ میں نے عرض کیا خوف ایک سبب بنتا ہے امر بالمعروف نہ کرنے کا. اگر کسی کے عقائد مضبوط ہوں, مضبوط عقائد کا مطلب کیا ہے, سمجھتا ہو توحید کسے کہتے ہیں, پھر توحید کے اثرات کو بھی سمجھتا ہو. اللہ کو ایک جان لینا کافی نہیں ہے, اللہ کو ایک جان لینے کی بہت ساری برانچز ہیں, ان تمام کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. کم از کم معیار ان تمام کے اوپر ایمان لانا ہے. مثال کے طور پر خدا کو ایک سمجھتا ہے کیا مطلب, یعنی ذات میں ایک سمجھتا ہے, خالقیت میں ایک سمجھتا ہے, ربوبیت میں ایک سمجھتا ہے اور افعال میں ایک سمجھتا ہے. ذات ایک ہے, ذات دو نہیں ہے, خالق بھی ایک ہی ہے, پوری کائنات کا خلق کرنے والا ایک خدا ہے. دو, ربوبیت میں ایک ہے, پوری کائنات کا چلانے والا صرف خدا ہے اور کوئی نہیں چلا سکتا. تیسری بات, افعال میں ایک ہے, تمام کے تمام افعال اللہ کے اذن سے انجام پاتے ہیں. ظالم بھی اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو خدا کے اذن سے, چونکہ خدا نے اس کو موقع دیا ہوا ہے. اگر کوئی توحید کو اس انداز میں سمجھ لے پھر آپ تصور کر رہے ہیں اسے خوف حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ خائف نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کبھی اس کو موقع ملتا ہے اور یہ ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بہت اچھی طرح جانتا ہے ظالم کچھ بھی کر لے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. ظالم زیادہ سے زیادہ یہ کر لے گا اسے قتل کر دے گا, اسے مار ڈالے گا, اس کے خاندان کو اسیر کر لے گا. ان تمام کاموں کے نتیجے میں یہ خدا سے جزا حاصل کر رہا ہوگا, لہذا اسے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ عقائد سے آگاہ ہو اور عقائد پر یقین بھی رکھتا ہو. صرف کتاب میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے, عقائد پہ یقین ہونا ضروری ہے. عقائد پہ یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عقائد پہ یقین دو مرحلے میں حاصل ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان علم حاصل کرے عقائد کے بارے میں, دوسرا اپنی زندگی میں عقائد کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے. مثال کے طور پر اگر میں نے اور آپ نے پڑھ لیا کہ خدا نے متعال کے اثرات ہیں اپنی زندگی کے اندر, ان اثرات کو اپنی زندگی میں ڈھونڈے کہ خدا کہاں کہاں اس کی مدد کر رہا ہے, خدا کہاں کہاں اس کی نصرت کر رہا ہے. اگر خدا کی نصرت نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا ہے؟ جب اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تب اس کے عقائد اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ پھر یہ غیر خدا کے اوپر توجہ نہیں دے گا, پھر ظالم سے خوف نہیں کھائے گا. بدقسمتی سے ہم لوگ اپنی دنیا کے اندر اتنے پھنس گئے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں عقائد کے اوپر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا, اور اس میں ایک تباہم یہ بھی ہے کہ ہم لوگ چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں لہٰذا ہمیں عقائد پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی دھوکہ شاید ہی ممکن ہو عقائد کے معاملے میں. پیدائشی مسلمان ہونا صرف مسلمان جنازے کا سبب بنتا ہے کہ اس کو جنازہ مسلمانوں کی طرح اٹھایا جائے, اس سے زیادہ کسی چیز کا سبب نہیں بنتا. فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو عمل کے میدان میں جانا پڑتا ہے, عمل کے میدان میں جانے کے لیے آپ کو پھر مضبوط عقائد کی ضرورت ہے. اور تمام فقہا آپ کے سامنے یہ کہیں گے کہ عقائد میں کسی کی تقلید کی اجازت نہیں ہے. عقائد وہ چیز ہے جس پہ انسان کو خود غور کرنا پڑتا ہے, پھر میں نے عرض کیا اپنی زندگی میں تجربے سے اس کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ رب صرف خدا ہے, لیکن جب آپ کی نوکری کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو آپ اس کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں, اس کا بلا وجہ میں احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ ربوبیت کے معتقد نہیں ہیں. میں جانتا ہوں دینے والا, رزق دینے والا صرف خالق خدا ہے. اس کے بعد بعض اوقات مثال کے طور پر کسی کے سامنے زیادہ احترام دکھاؤں گا تاکہ وہ میری بعض مصلحتوں کو پورا کرے.